نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، آج ذوالحجہ کی چار تاریخ ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ان دس دنوں کے بارے میں جو کچھ احادیث طیبہ سے ثابت ہے اس کا خلاصہ عرض کر دیا جائے. اور کچھ قربانی کے بارے میں بھی بیان کیا جائے. یکم ذوالحجہ سے لے کر دس ذوالحجہ تک یہ دس راتیں ہیں، جن میں سے چار گزر گئی ہیں، چھ باقی ہیں. راتوں کی بھی بڑی فضیلت ہے، دنوں کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک یہ دس دن اور دس راتیں بہت ہی معظم اور محترم ہیں. اور معظم اور محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ان کی عبادت کی جائے، ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، نافرمانی سے بچا جائے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالی کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ ان کا زیادہ سے زیادہ فرما بردار بنے. اور بعض حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان دس دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کا اتنا محبوب ہے کہ سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے. یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام نے آپ سے پوچھا کہ حضور، کیا ان دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر جہاد بھی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جہاد بھی نہیں ہے، الا یہ کوئی اپنی جان و مال دونوں لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور دونوں ہی قربان کر دے. معلوم ہوا کہ ان دنوں میں جو عمل کیا جائے گا اور جو نیک کام کیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی محبوب ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہونے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی محبوب ہوگا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان دس دنوں میں چار کام زیادہ سے زیادہ کرو، ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ، ایک اللہ اکبر اور ایک لا الہ الا اللہ. ان کی کثرت کرو، ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھو ان دنوں کے اندر. کوئی بات ہے کہ چونکہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے عظمت والے ہیں، محترم ہیں، اور یہ دن رات عبادت کے دن رات ہیں، تو ایسے موقع پر تو ذکر اللہ کی کثرت مطلوب ہوتی ہے. اور جتنے بھی کلمات اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے ہیں، ان میں سب سے افضل یہ چار کلمے ہیں. ایک سبحان اللہ، دوسرے الحمدللہ، تیسرے اللہ اکبر، چوتھے لا الہ الا اللہ. اور ویسے بھی ان چار کلمات کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، جو ان دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، سارے سال ساری عمر آدمی وہ پڑھتا رہے اور وہ ثواب عظیم حاصل کرتا رہے. مثلا ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ الحمدللہ کہے تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اس نے 100 عربی غلام آزاد کیے، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 100 گھوڑے ماسا اور سامان کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے دے دیے. 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور وہ قبول ہو گئی. اور لا الہ الا اللہ کا ثواب تو اتنا ہے اتنا ہے کہ اس کے پڑھنے سے زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے یہ سارا ثواب سے بھر جاتا ہے. اب اتنا ثواب مسئلہ کی اللہ تعالی کی رحمت ہے. ان چار کلموں کو ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی آپ نے تلقین فرمائی ہے، اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ کلمات پڑھنے چاہیے. جس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے جب مسجد میں آئیں، اور خواتین اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کے لیے مصلی پر آئیں اور نماز سے فارغ ہو جائیں، تو ایک تسبیح 100 دانے والی ان کلمات کی پڑھ لیں، اور ان چاروں کلمات کی ایک تسبیح پڑھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، نہایت ہی آسان ہے. کیونکہ سبحان اللہ ایک تسبیح پڑھنے میں 1.5 منٹ لگتا ہے، اسی طرح الحمدللہ، اسی طرح اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ میں 2.5 منٹ لگ جاتے ہیں. تو بہت مختصر وقت ان کے پڑھنے میں لگتا ہے، ثواب کتنا بڑا ہے. اور جب ہر نماز میں ہم اس کی پابندی کریں گے تو روزانہ 500 مرتبہ ہو جائیں گے یہ، اور 500 مرتبہ کا وہ ثواب ہوگا جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو وقت بھی کم لگے گا، محنت بھی کم ہوگی، ثواب کتنا زیادہ ہوگا. اور اس سے ان راتوں اور دنوں کے اندر جو اللہ پاک نے فضیلت رکھی ہے اور برکت رکھی ہے وہ بھی حاصل ہوگی. یہ تو ان 10 دنوں کی عمومی فضیلت ہے، اور رات کی الگ فضیلت ہے، دن کی الگ فضیلت بھی ہے. اور رات کی فضیلت یہ ہے کہ ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہے. یہ کوئی معمولی ثواب نہیں ہے، بہت بڑا ثواب ہے یہ. اس لیے کہ ایک شب قدر کا ثواب 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے. اور اصل شب قدر تو سال میں 1 مرتبہ ہوتی، وہ بھی رمضان شریف میں، اور اس کے آخری عرصے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں، جس کا ملنا ہر شخص کے لیے یقینی بھی نہیں ہے. اس کا یہ ثواب ہے کہ 83 سال 4 مہینے کے برابر اس کی عبادت کا اجر و ثواب ہے. اور یہاں 10 راتیں اللہ پاک نے شب قدر کے برابر عطا فرما دی. اور سب سے بہتر تو یہ کہ آدمی رات بھر جاگے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے. لیکن ہم کمزور ہیں، اتنی ہمت ہمارے اندر ہے نہیں، اتنی طاقت نہیں ہے، تو ادنا درجے میں بھی ہم یہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، عشاء کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھیں، اور پھر درمیان میں کچھ معمول سے زیادہ عبادت کر لیں. جیسے مغرب کے بعد کم از کم 6 رکعت ابابین تو ہر مسلمان مرد عورت کو روزانہ ہی سارے سال پڑھنا چاہیے، ان دنوں میں ہم زیادہ پڑھ لیں، دس رکعتیں پڑھ لیں، بارہ پڑھ لیں، بیس پڑھ لیں، اور ایسی روزانہ تو ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی کا معمول ہے، اب یہ چاروں تسبیحات سو سو مرتبہ پڑھ لیں، تو کچھ دعائیں کر لیں، بس اس طرح سے کریں. عشاء کے بعد عام معمول مسلمان مرد عورت کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ دو سنتوں کے بعد وتروں سے پہلے چار رکعت نفل سارے سال پڑھا کریں، کہ یہ تہجد قائم مقام ہے اور ان کا بھی ثواب شب قدر کے برابر ہے. ان دنوں میں بجائے چار رکعت کے آٹھ پڑھ لیں، بارہ پڑھ لیں، اور پھر یہی چار تسبیح پڑھ لیں. ایسی دن میں کچھ تلاوت زیادہ کر لیں، مناجات مقبول پابندی سے نہ پڑھتے ہوں تو پابندی سے پڑھ لیں، اور چلتے پھرتے بھی زبان پر کم از کم لا الہ الا اللہ بکثرت رکھیں، اور پھر عشاء کی جماعت سے فارغ ہو کر، دعاؤں سے فارغ ہو کر گھر جا کر کے بھی خود بھی گھر والوں کو بھی کچھ عبادت کی تلقین کریں، یا پھر جلدی سے سو جائیں، تہجد میں اٹھ جائیں، اور پھر تہجد پڑھیں. تہجد میں کم سے کم دو رکعتیں، بہتر یہ چار، ورنہ آٹھ رکعتیں پڑھیں، پھر یہ تسبیحات پڑھ لیں، پھر دعائیں کر لیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں. اس طرح سے کچھ عبادت زیادہ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. اس پر بھی انشاءاللہ تعالی شب قدر کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا. اور اتنا کرنا تو ہم میں سے ہر ایک کے اختیار میں، خواتین بھی سب کچھ کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، کسی کے لیے بھی اس میں کوئی بڑا عذر نہیں ہے. اب بھی اگر نہ کرے تو بس پھر یہ تو محرومی ہے، اور جان بوجھ کر اپنے آپ کو آخرت کے عظیم نفع سے محروم کرنا ہی ہے. یہ تو راتوں کی فضیلت ہو گئی. دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ ان دس دنوں، ان نو دس، دسویں دن تو دسواں تاریخ کو تو روز وہ عید ہے، اس کے اندر تو روزہ حرام ہے. ہاں نو دن ہیں، دن میں چار دن گزر گئے، ان میں سے ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. یہ روزہ ایک دن کا رکھے اور ثواب پورے ایک سال روزہ رکھنے کا ملے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. یہ فضیلت رمضان شریف میں ایک مہینہ روزہ رکھنے اور چھ روزے شوال کے رکھنے پر ملتی ہے، یا ایک روزے پر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے. لیکن جس کے ذمہ قضا نمازوں، جیسے کہ خواتین کے ذمہ اکثر روزے قضا رہتے ہیں، وہ تو انہیں چاہیے تھے وہ قضا رکھیں، کیونکہ قضا رکھنا یہ تو واجب ہے، اور یہ روزے نفل ہے، اور واجب نفل سے بڑھ کر. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ قضا روزے کی اصل نیت کریں، ضمناً اس روزے کی بھی نیت کر لیں، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب مل جائے گا. اور جن کے ذمہ قضا نہیں ہے وہ ہمت کریں اور روزے رکھیں. اور جو نو تاریخ ہے جس کو عرفے کا دن کہتے ہیں، اس کی الگ سے بھی فضیلت ہے، اس کے روزے کی الگ سے بھی فضیلت ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو عرفے کا روزہ رکھے گا، اس کے اگلے پچھلے ایک سال گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اگر کوئی پہلا، دوسرا، تیسرا، سات روزہ نہ رکھ سکے، تو کم از کم نو تاریخ کا تو روزہ رکھ ہی لینا چاہیے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. مزید ہمت ہو تو اس سے پہلے بھی دو تین دن ہیں روزہ رکھنے ہیں. کوئی اب تو موسم بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے روزہ رکھنا. سحری میں اٹھنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی اب تو بہت آسان ہے، ثواب بہت زیادہ. اگر پانچ دن کے بھی روزے رکھ لیے تو پانچ سال کے روزوں کا ثواب ہو گیا. اور جس طرح ان ایام میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے آدمی بچے، کیونکہ گناہوں سے بچنا فرض ہے. اور یہ جتنی باتیں میں نے عرض کی ہیں عبادت کی، یہ ساری نفل ہیں، اور ظاہر نفل سے فرض کا درجہ زیادہ ہے. اور جب فرض کا درجہ زیادہ ہے، فرض کا ثواب بھی زیادہ ہے. چنانچہ اگر جس میں کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم حرام اور ناجائز کاموں سے بچو تو اللہ تعالیٰ کیا سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. وہی ہے کہ گناہوں سے بچنا چونکہ فرض ہے, فرض کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے, اس لیے گناہوں سے بچنے والا اللہ تعالیٰ کے زیادہ بڑا عبادت گزار بن جائے گا. اس لیے ان دنوں میں خاص طور سے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. نظر کی حفاظت کریں, زبان کی حفاظت کریں, دل کی حفاظت کریں, ہاتھ پیر کی حفاظت کریں, حرام کھانے سے پرہیز کریں, دیگر گناہوں سے بچیں. اس کے بعد پھر بقرعید کی شب ہے تو اس کی الگ سے بھی فضیلت ہے. یہ فضیلت تو ہے ہی کہ اس رات کی عبادت بھی شب قدر کے برابر ہے کیونکہ دس راتوں میں وہ بھی داخل ہے, لیکن اس کی الگ سے بھی فضیلت ہے. اور وہ فضیلت یہ ہے, دو فضیلتیں ہیں اس کی. ایک فضیلت تو یہ ہے کہ جو شخص عیدین کی شب میں اور عیدین کی رات میں جائے گا اور عبادت کرے گا تو قیامت کے دن سب جب سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ ہونے سے محفوظ رکھیں گے. یعنی قیامت کے دن جو قیامت کی ہولناکی دہشت اور خوف ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھیں گے. قیامت برحق ہے, قیامت کی ہولناکی تباہی بربادی دہشت خوف یہ بھی برحق ہے بالکل, لیکن عید اور شب عید اور بقرعید کی شب میں عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس دہشت سے اس خوف سے محفوظ رکھیں گے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے بھائی. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ سال میں پانچ راتیں ایسی ہیں کہ جو آدمی ان راتوں کے اندر عبادت کرے اور عبادت کے ذریعے ان راتوں کو زندہ کرے اور زندہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. یعنی ضرور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. تو عید اور بقر عید کی جو رات ہے اس کی یہ الگ سے فضیلت ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ماحول و معاشرے میں عید اور بقر عید کی جو رات ہے اس کو کوئی عبادت کی رات نہیں سمجھتا الا ماشاء اللہ. عام طور پر یہ رات بس ایسی خوشی منانے میں, بازاروں کے اندر گھومنے میں, خریداری کرنے میں گزار دیا جاتا ہے. عید میں عیدی خریداری میں گزار دی جاتی ہے, بقرعید کی رات جانوروں کو دیکھنے میں گزار دی جاتی ہے, یا ویسے گھومنے پھرنے میں گزار دی جاتی ہے. تو عام طور پر عید کی شب کو بس لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ تو تفریح کی رات ہے اور خوشی کی رات ہے, بس وہ تفریح میں خوشی میں جس میں بہت سے کام گناہ کے بھی ہوتے ہیں اس میں گزار دی جاتی ہے. اس طریقے سے یہ مبارک راتیں ضائع کر دی جاتی ہیں جبکہ قرآن و حدیث میں ان راتوں کو عبادت کی رات بتایا گیا ہے اور ان کا بڑا ثواب بتلایا گیا ہے. لہذا ہم کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنی غلط فہمی کو دور کر لینا چاہیے, اور جتنے کام باہر کے بازار کے ہیں وہ پہلے کر کے فارغ ہو جائیں. کیا ضروری ہے کہ اسی رات میں ہم کریں, ان راتوں کو آنے کے بعد عبادت میں گزاریں, اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں, جب تک جاگ سکیں جاگ کر عبادت کرتے رہیں, پھر سو جائیں, پھر سویرے جلدی اٹھیں, جلدی اٹھ کر کے بھی تہجد پڑھیں اور تہجد پڑھ کے تسبیحات پڑھیں, دعائیں کریں, اور پھر فجر کی نماز کے بعد پھر غسل کر کے اور اچھے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر نماز عید کے لیے جتنی جلدی ہو سکے عیدگاہ جائیں. اور دس دن حجہ سے پھر قربانی کا عمل شروع ہو جائے گا, اور قربانی کا عمل بھی بہت بڑا عمل ہے, یہ بہت بڑی نیکی ہے, اس کا یہ بہت بڑا ثواب ہے. اس لیے جس پر قربانی واجب ہو وہ تو ضرور ہی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے, اور قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر واجب ہوتی ہے جو صاحب نصاب ہو. اور صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے قربانی کے مسئلے میں کہ جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا, جس کی ملکیت میں کم از کم 7.5 تولہ سونا یا اس سے زیادہ ہو, یا کم از کم 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہو, یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر مال تجارت ہو یا اس سے زیادہ ہو. 52.5 تولہ چاندی کی مالیت تقریباً 50,000 روپے ہے, 50 اور 55,000 روپے کے درمیان ہے. گویا 50-55,000 روپے نقد کسی کے پاس موجود ہوں یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا اتنی مالیت کا اس کے گھر میں فالتو سازو سامان ہو. فالتو سازو سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ کے استعمال میں نہیں آتا, سال میں کبھی کبھار استعمال میں آتا ہے. جسے کراکری کا سامان شوکیس میں لگا رہتا ہے تو سالہ سال لگا رہتا ہے, کبھی کبھار کوئی گھر میں تقریب ہوئی تو وہ سامان اور برتن نکلتے ہیں, کام آتے ہیں, قیمت لگاؤ تو وہ ہزاروں روپے کے ہوتے ہیں. اسی طرح پرانا فرنیچر اور پرانا سامان اسٹور میں پڑا رہتا ہے, یہ سب چیزیں فالتو سامان کے اندر آتی ہیں. ٹی وی بھی فالتو سامان کے اندر ہے, وہ تو ضروریات زندگی میں داخل ہی نہیں. لغویات زندگی کا وہ تو حصہ ہے, ضروریات زندگی کا کوئی حصہ نہیں ہو. ان سب کی قیمت جوڑ لی جائے, اگر ہو جائے 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر, تو وہ بھی صاحب نصاب ہے قربانی کے اعتبار سے, نہ کہ زکات کے اعتبار سے. یا کسی کی ملکیت میں چاہے مرد ہو یا عورت, کچھ سونا, کچھ چاندی, کچھ نقد رقم, کچھ مال تجارت, کچھ فالتو سازو سامان ہے, اور ان سب کی مجموعی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے, وہ بھی صاحب نصاب ہے اور اس پر بقرعید کے دنوں میں قربانی کرنا واجب ہے. اور قربانی عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر جو صاحب نصاب ہو, اس تفصیل کے مطابق جو میں نے بیان کی, اس پر واجب ہے. اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب نہیں ہے. ایسی شوہر پر الگ واجب ہے, بیوی پر الگ واجب ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہے, بیوی قربانی شوہر پر واجب نہیں ہے, شوہر قربانی بیوی پر واجب نہیں ہے. لیکن اگر شوہر اپنی مرضی سے, اپنی خوشی سے اپنی بیوی قربانی کر دے تو جائز ہے اور باعث اجر و ثواب ہے. لیکن اصلاً شوہر پر بیوی کی قربانی واجب نہیں ہے. اگر بیوی صاحب نصاب ہے تو اس کو چاہیے کہ خود اپنی قربانی کرے. ایسی ماں باپ پر اپنی اولاد کی قربانی واجب نہیں ہے. اولاد کی الگ الگ ملکیت دیکھی جائے گی اگر وہ بالغ ہے. اگر جو ان میں صاحب نصاب ہو اس پہ قربانی واجب ہے, جو صاحب نصاب نہ ہو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے. قربانی کا بہت بڑا ثواب ہے. حدیث سے اس کی 3 فضیلتیں ثابت ہیں. ایک فضیلت تو یہ کہ جیسے ہی آدمی اپنی قربانی کرتا ہے تو جب پہلا قطرہ قربانی کے جانور کے جسم سے زمین پر گرتا ہے, قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جاتی. اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سب بالوں کے برابر قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے. اس طرح ہزاروں خرچ کیے, لاکھوں کروڑوں نیکیاں مل گئی. یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ پھر سال کے قربانی کے دن گزرنے کے بعد پھر کسی اور عمل پہ یہ ثواب نہیں مل سکتا. اس لیے بھی قربانی کرنے کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی استطاعت عطا فرمائی ہو, وہ اپنی طرف سے بھی کریں, اپنے والدین کی طرف سے بھی کریں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی کریں اور پوری امت کی طرف سے کریں. ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جن جن کی طرف سے قربانی کریں سب کو پورا پورا ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی. خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی ہے جو قربانی نہ کر سکے. اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن قربانی کرنے والے کے ترازو میں رکھا جائے گا, اور صرف گوشت نہیں رکھا جائے گا, صحیح سالم بکرا اور گائے اور بھینس اور اونٹ رکھا جائے گا، اپنے کھروں کے ساتھ بھی، ہڈیوں کے ساتھ بھی، یعنی وہ تمام اجزاء جو عام طور پر قربانی کرنے والے پھینک دیا کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو تمام اجزاء کے ساتھ ہی اس کے نیکیوں کے ترازوں میں رکھیں گے، اور جتنا اخلاص ہوگا اتنے زیادہ اس کو وزن کر کے رکھیں گے، کسی کے قربانی کے جہاں 70 گنا وزن کر کے رکھا جائے گا. اس لیے یہ فضائل تو ایسے ہیں کہ جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ بھی کرے، اور جس پر قربانی واجب نہ ہو وہ عام طور پر لوگ غریب ہوتے ہیں، وہ زیادہ مالدار نہیں ہوتے، زیادہ صاحب استطاعت نہیں ہوتے، تو وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیسے قربانی کریں، ہم تو غریب آدمی ہیں اور قربانی بہت مہنگی ہے، ہم یہ ثواب کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو بھائی ان کا بھی حل موجود ہے، ان کا آسان حل یہ ہے کہ وہ پہلے سے قربانی کی تیاری کریں. جیسے بقرعید کا مہینہ گزر جائے بس وہ ہر مہینے 500 روپے جوڑنا شروع کر دیں، بس ہر مہینے ایک ڈبے میں یا ایک لفافے میں 500 روپے قربانی کی نیت سے رکھنا شروع کر دیں، تو بقرعید میں جا کر 6000 روپے ہو جائیں گے، 2000 اور ڈالو 8000 ہو جائیں گے، 8000 میں آپ کی قربانی آرام سے ہو جائے گی، اور کچھ بھی طبیعت پہ بوجھ نہیں ہوگا، کوئی بھی طبیعت میں بھاری پن نہیں ہوگا کہ بھائی کہاں سے کریں کہاں سے کریں کہاں سے کریں، لفافہ کھولو اپنا، ڈبے میں سے پیسے نکالو، آرام سے قربانی کر لو اور یہ ثواب عظیم حاصل کر لو، کیا مشکل ہے. یہ کرنے کا راستہ تو موجود ہے، وہ کرنے والا ہونا چاہیے. اور ایک مفت کا نسخہ بتا دوں، اب اگرچہ اس کا وقت گزر گیا لیکن ایک ہے بالکل مفت کا نسخہ، وہ یہ کہ جس پر قربانی واجب ہے اس کے لیے تو مستحب یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کترے، قربانی کرنے کے بعد ہی پھر بال وغیرہ بنوائے. اور اس میں بھی حکمت ہے، وہ حکمت یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جب قربانی کا جانور کے جسم سے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرے گا تو قربانی کرنے والے کی بخشش ہو جائے گی، تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر یہ بال ناخن نہیں کترے گا تو ان کی بخشش ہو جائے گی، بخشش میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے، اور پہلے ہی کاٹ لیے تو بخشش سے محروم ہو جائیں گے. جو بال اور ناخن آپ نے کاٹ کر پھینک دیے وہ اس قربانی کے جانور کے ذبح ہونے کے وقت جب قربانی کرنے والے کی بخشش ہوگی تو یہ بال اور ناخن چونکہ اب اس کے جسم پر نہیں ہے لہذا ان کی بخشش نہیں ہوگی. یہ ہے اس میں حکمت، اس لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بال اور ناخن اپنے برقرار رکھیں اور قربانی کے بعد ہی کاٹیں تاکہ یہ بھی بخشش کے اندر داخل ہو جائیں اور شامل ہو جائیں. اگر کوئی فقیر آدمی جس کے اندر قربانی کرنے کی طاقت نہیں ہے اور چاہتا یہ ہے کہ مجھے بھی قربانی کا ثواب ملے تو وہ بھی یہ عمل کر لے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک بال وغیرہ بالکل نہ کاٹے، ناخن وغیرہ بالکل نہ کترے، اور یہ 10 ذی الحجہ کو پھر بال ناخن کاٹ لے، تو اس کا یہ 10 دن تک نہ کاٹنا قربانی قائم مقام ہے، انشاءاللہ اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا. یہ تو مفت کا نسخہ ہو گیا، نہیں ہوگی تو اگر کوئی اتنا بھی نہ کر سکے تو اس کے لیے بھی راستہ موجود ہے. بہرحال قربانی بڑے خوش دلی کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان لا الہ الا اللہ، اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام یہ مبارک رات دن آپ نے عطا فرمائے ہمیں اس کی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ان مبارک دن و رات کی دل و جان سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرما ان میں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت و طاعت کی توفیق عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما زیادہ سے زیادہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما اور ہم سب کو بھی خوش دلی کے ساتھ یا اللہ آسانی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری ہمارے متعلقین کی چھوٹی بڑی ساری بیماریوں کو دور فرما ساری پریشانیوں کو دور فرما دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت عطا فرما عافیت عطا فرما جتنے خواتین و حضرات نے دعا کے واسطے کہا ہے سب کی نیک مرادیں پوری فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد واله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا ارحم الراحمين آئندہ اتوار کو چونکہ بقرعید کے دوسرا دن ہوگا اس لیے بیان نہیں ہوگا